خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں نیٹو افواج کے لیے ایندھن لے جانے والے آئل ٹینکر پر حملے میں ایک ڈرائیور ہلاک ہو گیا ہے۔ ادھر وادی تیرہ میں دیسی ساخت کے بم دھماکے میں 3 شدت پسند ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں طالبان کا ایک کمانڈر بھی شامل ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق اپنی رپورٹ میں تفصیل بیان کرتے ہیں۔
افغانستان میں تعینات نیٹو افواج کو ایندھن سپلائی کرنے والے آئل ٹینکروں کے قافلے پر شدت پسندوں کے حملے میں ایک ڈرائیور ہلاک اور 2 افراد زخمی ہو گئے۔ مقامی عہدیداروں کے مطابق یہ حملہ پیر کو افغان سرحد سے ملکہ قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں وزیر ڈنڈ نامی دیہات کے قریب کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق بین الاقوامی اتحادی افواج کے لیے سامان رسد لے جانے والی گاڑیاں ایک قافلے کی صورت میں جا رہی تھیں کہ گھات لگائے موٹر سائیکل پر سوار نقاب پوش افراد نے ان پر حملہ کیا۔ حملے کی زد میں آنے والا آئل ٹینکر الٹ گیا جس سے اس میں آگ لگ گئی۔ حملے کے بعد شدت پسند وہاں سے فرار ہو گئے۔ خیبر ایجنسی میں گزشتہ ہفتے بھی افغانستان میں تعینات بین الاقوامی اتحادی افواج کو ایندھن سپلائی کرنے والے 2 آئل ٹینکروں پر حملہ کیا گیا جس میں ایک ڈرائیور ہلاک اور 3 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ نیٹو افواج کے لیے ایندھن اور دیگر سامان رسد لے جانے والی گاڑیوں کے مالکان کا کہنا ہے کہ ان حملوں سے ڈرائیور خوفزدہ ہیں۔ پاکستان کے 2 زمینی راستوں کے ذریعے افغانستان میں تعینات امریکی اور بین الاقوامی اتحادی افواج کے لیے ایندھن اور رسد کی سپلائی کی جاتی ہے۔ دریاسنا قبائلی علاقے خیبر ایجنسی ہی کی وادی تیرہ میں ایک دیسی ساخت کے بم دھماکے میں ایک طالبان کمانڈر سمیت کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ مقامی رہائشیوں کے مطابق بم کلدم تحریک طالبان پاکستان کے ایک مقامی کمانڈر کے گھر کے باہر نصب کیا گیا تھا۔ کسی گروپ کی طرف سے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی۔ واضح رہے کہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف فوج نے 15 جون سے بھرپور فوجی آپریشن شروع کر رکھا ہے جس میں غیر ملکی عسکریت پسندوں سمیت 600 سے زائد جنگجو مارے جا چکے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
نیٹو کے 28 اراکین ستمبر کے اوائل میں ویلز میں ایک سربراہ اجلاس کی تیاری کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے سینئر نامنگار اینڈرے دینسنیرا نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ اس اجلاس میں یوکرین کے خلاف روس کے حالیہ اقدام کی روشنی میں اجتماعی دفاع کے تصور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات اس بارے میں سنیے صفیہ کاظم کی زبانی۔
اگر ہم سادہ الفاظ میں کہیں تو نیٹو کا اجتماعی دفاع کا مطلب ہے کہ 28 اراکین میں سے کسی ایک پر حملہ تمام اراکین پر حملہ ہوگا۔ وال اسٹریٹ جرنل کے ایک حالیہ آرٹیکل میں نیٹو کے سیکرٹری جنرل آندرس فوگ راسمسن نے کہا کہ اتحاد کو اپنے تقریباً 1 ارب باشندوں کا دفاع کرنے کے لیے مستعد رہنا چاہیے۔ راسمسن نے مزید کہا کہ نیٹو کے لیڈروں کو اتحاد تشکیل دینے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے جو چاق و چوبند، تیز اور لچکدار ہو اور جو آئندہ کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکے۔ یوکرین کے خلاف روس کے حالیہ اقدامات، اس کا جزیرہ نما کرائمیا سے الحاق اور ملک کے مشرقی حصے میں اس کی روسی علیحدگی پسندوں کی پشت پناہی کو دیکھتے ہوئے نیٹو کا اجتماعی دفاع کا نظریہ توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ نیٹو کے سابق سپریم الائٹ کمانڈر ریٹائرڈ ایڈمرل جیمز سٹاورڈس کہتے ہیں کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے جارحانہ رویے سے غیر متوقع نتائج برآمد ہوں گے۔
President Putin's strategy, I think, is going to be a strategic failure. In effect, it is strengthening...
وہ کہہ رہے تھے کہ صدر پوٹن کی اسٹریٹجی اسٹریٹجک ناکامی ہوگی۔ اس وقت یہ نیٹو کو طاقتور بنا رہی ہے، یہ اتحاد کے عزم کو مضبوط کر رہی ہے اور اس سے اور زیادہ ہم آہنگی پیدا ہوگی۔ روس کے اس رویے سے بالٹک اسٹیٹ جیسے کچھ ملکوں میں یہ اعتماد بلکہ خوف پیدا ہو گیا ہے کہ ماسکو کسی نیٹو ملک پر حملہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اوہایو ویزلیان یونیورسٹی میں نیٹو کے ماہر شان کے نے طاقت کے توازن کا جائزہ لیا ہے۔
In terms of defending the NATO allies against Russia, I mean, the NATO allies have an overwhelming...
وہ کہہ رہے ہیں جہاں تک روس کے خلاف نیٹو کے دفاع کا تعلق ہے تو مجموعی اہلیت کے لحاظ سے نیٹو کو بے پناہ فوجی برتری حاصل ہے۔ طاقت صرف مغرب کے ہاتھوں میں ہے، اس لیے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ روس کے اس حالیہ رویے کو دیکھتے ہوئے آئندہ کے تعلقات کس نہج پر ہوں گی۔ نیٹو کے سابق سینئر کمانڈر کا کہنا ہے کہ نیٹو کے اس اجلاس میں افغانستان میں اتحاد کے کردار پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا، جس کا 10 سال سے زیادہ عرصے تک عمل دخل رہا اور کس طرح سے اس کے اراکین کے درمیان دفاعی اخراجات کی منصفانہ تقسیم کی جائے۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پاکستان اور بھارت کے حفاظتی سرحدی دستوں پر دستوں کے درمیان پھر سے جھڑپیں ہوئی ہیں، دو فوجیوں سمیت متعدد شہریوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ اسی دوران بھارت کی برسر اقتدار بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر نے کشمیر کے اپنے دو روزہ دورے کے دوران جموں سرحد پر جھڑپوں سے متاثرہ دیہاتیوں سے ملاقات کی ہے۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
طرفین اس امر کی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے رات بھر ایک دوسرے کی چوکیوں کو ہلکے اور درمیانی درجے کے ہتھیاروں اور مارٹر توپوں سے ہدف بنایا۔ دونوں نے اعتراف بھی کیا ہے کہ فائرنگ اور شیلنگ کی زد میں شہری علاقے بھی آ گئے، تاہم جہاں پاکستان نے بھارت کے سرحدی حفاظتی دستے بی ایس ایف پر دونوں ملکوں کے درمیان نومبر 2003 میں طے پائے فہرست بندی کے سمجھوتے کی خلاف ورزی کرنے میں پہل کرتے ہوئے نہ صرف پاکستانی رینجرز کی اگلی چوکیوں بلکہ ورکنگ باؤنڈری کے پاکستانی علاقے میں واقع شہری علاقوں کو بلا اشتعال نشانہ بنانے کا الزام عائد کیا ہے۔ وہیں بی ایس ایف کا کہنا ہے کہ پاکستانی رینجرز نے نہ صرف بھارتی کشمیر کے رنبیر سنگھ پورا اور ارنیا کے علاقوں پر گولہ باری کا سلسلہ جاری رکھا بلکہ اس کا دائرہ بڑھا کر ضلع جموں کے کانا چھک اور اخنور اور ہمسایہ ضلع سامبا کے رام گڑھ سیکٹر میں کل ملا کر 24 دیہات کو نشانہ بنایا۔ جموں میں بی ایس ایف کے ایک ترجمان نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ پاکستانی رینجرز کی طرف سے تازہ فائرنگ اتوار کی رات مقامی وقت کے مطابق 9:30 بجے شروع ہوئی، جس کے دوران لائٹ اور میڈیم مشین گنیں اور دوسرے خودکار ہتھیار اور 52 اور 82 ملی میٹر موٹر توپے استعمال کی گئیں۔ ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بی ایس ایف کی 35 سے 40 تک اگلی چوکیوں اور 2 درجن دیہات پاکستانی فائرنگ کی زد میں آ گئے اور اس کے نتیجے میں 3 شہری اور متعدد مویشی ہلاک ہو گئے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ بی ایس ایف نے پاکستانی فائرنگ کا مناسب جواب دے دیا اور طرفین کے درمیان جھڑپوں کا یہ سلسلہ پیر کو صبح 7 بجے تک جاری رہا۔ ادھر سیالکوٹ میں پاکستانی عہدیداروں کا کہنا تھا کہ بھارتی فائرنگ اور شیلنگ سے 5 افراد جن میں 3 شہری اور پنجاب رینجرز کے 2 سپاہی شامل ہیں زخمی ہو گئے۔ انہوں نے یہ الزام دہرایا کہ بی ایس ایف نے پاکستانی رینجرز کی اگلی چوکیوں اور شہری علاقوں کو بلا اشتعال ہدف بنایا اور ایک چارواہ اور چاپ آرال سیکٹرز میں بھارت کی طرف سے فائر بندی کے سمجھوتے کی یہ 26ویں خلاف ورزی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ بی ایس ایف کی فائرنگ سے کئی نجی گھروں کو نقصان پہنچا اور مویشی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ پاکستانی عہدیداروں نے کہا کہ اسلام آباد نے 23 اگست کو بھارت کے سامنے صورتحال پر غور کرنے اور فائرنگ اور جوابی فائرنگ سے پیدا شدہ تناؤ کو ختم کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے ڈائریکٹر جنرل آف ملٹری آپریشنز ڈی جی ایم اوز کی ایک میٹنگ بلانے کی تجویز رکھی تھی، جس کا تاحال نئی دہلی نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا ہے۔ دریاستہ بھارت کی حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر امیت شاہ نے جو نئی دہلی کے زیر انتظام جموں کے 2 روزہ دورے پر تھے، پیر کو سرحدی علاقوں سے نقل مکانی کرنے والے شہریوں سے ملاقات کی اور انہیں یقین دلایا کہ نریندر مودی کی حکومت ان کے دکھ درد اور مشکلات سے باخبر ہے۔ انہوں نے متاثرین سے یہ بھی کہا، ان کے اپنے الفاظ میں، بھارت کی وفاقی وزارت داخلہ نے بی ایس ایف کو پاکستانی فائرنگ کا دندان شکن جواب دینے کی ہدایت دی ہے۔ یوسف جمیل، اردو ویو اے، سری نگر۔
ترکی کے رخصت ہونے والے صدر عبداللہ گل نے صاف صاف کہا ہے کہ ان کا سیاست میں رہنے کا ارادہ ہے۔ ارصد راز سے وہ منتخب صدر رجب طیب اردگان کے اتحادی رہے ہیں، لیکن اب انہیں ایک سیاسی حریف بلکہ مسٹر اردگان کے لیے خطرہ سمجھا جا رہا ہے۔ لیکن اپنے حامیوں کی نظر میں مسٹر گل کو اس بڑھتی ہوئی تشویش کے دوران کہ ملک کس طرف جا رہا ہے، اعتدال پسند طاقت سمجھا جا رہا ہے۔ استنبول سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ڈوریان جونز کی رپورٹ سنیے صفیہ کاظم سے۔
صدر گل کے عہدے کی مدت کے آخری چند دنوں میں بہت زیادہ اختلافات تھے۔ حکومت نواز ذرائع ابلاغ نے جو عام طور سے ان کی حمایت کرتا رہا ہے، ان کے خلاف ہو گیا اور ان پر الزام لگایا کہ وہ منتخب صدر اردوان سے بے وفائی کر رہے ہیں، جس کے بعد مسٹر گل کی اہلیہ ہیرونسا نے اخبار نویسوں پر تنقید کی اور اپنے شوہر کی حکمراں اے کے پارٹی کے ناقدین کے خلاف مہازارائی کا اعلان کیا۔ 1990 کی دہائی سے مسٹر گل اور مسٹر اردوان قریبی سیاسی ساتھی رہے ہیں۔ تاہم استنبول کی مرمارا یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر یکسل تاسکن کا کہنا ہے کہ وہ سیاسی ساجھداری جو عشروں تک ترکی کی سیاست پر چھائی رہی اب خاتمے پر ہے۔
There is a tension between Gulen Erdogan because clearly he had this expectation that he would be a prime minister again.
Gul aur Erdogan ke darmiyan kashidgi isliye hai ki Mr. Gul ko tawakkut thi ki wo phir se wazir-e-azam ban jayenge. Taham Erdogan ka